shaheed-e-islam.com
خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
www.shaheed-e-islam.com
فانفقوه وانصروا آلیہتکم ان کنتم فاعلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صدق الله. قالوا حرقوا، کہنے لگے اس کو جلا دو. وانصروا آلیہتکم، اور مدد کرو اپنے خداؤں کی. ان کنتم فاعلین، اگر تم کو کچھ کرنا ہے. قلنا یا نار کونی، ہم نے کہا اے آگ ہو جا. بردن و سلامن، ٹھنڈی اور سلامتی والی. علی ابراہیم، ابراہیم پر. وارادوا به کیدا، اور انہوں نے ارادہ کیا ان کے ساتھ برائی کا. فجعلناهم الاخسرین، بس ہم نے بنا دیا انہی کو ناکام. وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے نجات دی ان کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو. وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو. إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی تھی جہان والوں کے لیے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے ان کو عطا کیا اسحاق. وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور یعقوب پوتا. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ان سب کو بنایا اعلی درجے کے نیک. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان کو بنایا پیشوا. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہدایت کرتے تھے ہمارے حکم سے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف. فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، نیک کاموں کی. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے کی. وایتاء الزکاۃ، اور زکات دینے کی. وکانوا لنا عابدین، اور وہ تھے ہمارے عبادت گزار. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ان سے گفتگو ہوئی تو وہ مناظرے میں عاجز آ گئے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ استدلال کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا تھا کہ یہ بت تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے, تمہاری مدد کیا کریں گے, تمہارے نفع کا یا نقصان کا کیا اختیار رکھیں گے. اور ایسی چیزوں کو پوجنا اور ان کو خدا بنانا جو اپنا بھی فائدہ نہ کر سکتے ہوں, اپنی مدد بھی نہ کر سکتے ہوں, نری حماقت نہیں تو اور کیا ہے. اس دلیل کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں.
www.shahideislam.com.
اب شیخ سعدی کے بقول کے جب ظالم کے پاس حجت نہیں رہتی یعنی دلیل نہیں رہتی تو غصے میں رگیں پھلا دیتا ہے اور زور آزمائی شروع کر دیتا ہے. چنانچہ لاجواب ہونے کے بعد وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے حرقوہ, کہ ان کو جلا دو. انہوں نے ہمارے بتوں کو توڑ کر ہمارا دل جلایا ہے, ان کو آگ میں جلاؤ. وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ, اور مدد کرو اپنے خداؤں کی. یہ بیچارے تو خود اپنی مدد نہیں کر سکے نہ کر سکتے ہیں. اگر یہ اپنی مدد آپ کر سکتے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کیوں ٹوٹ پھوٹ جاتے. اب یہ تمہارے خود تاریخی روایات میں آتا ہے کہ ایک مہینے تک وہ لوگ ایندھن جمع کرتے رہے, نہ معلوم کہاں کہاں سے لکڑیوں کا اور ایندھن کا ڈھیر کیا گیا. اور اس کے بعد پھر اس کو آگ دی گئی تو 7 دن تک اس کو دھکاتے رہے. اور جب اس آگ کے شعلے آسمان تک بلند ہونے لگے اور یہ کیفیت ہو گئی کہ اوپر سے کوئی پرندہ اونچی پرواز کے ساتھ بھی اس کو اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا, تو اب تشویش ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آگ میں ڈالا کیسے جائے, کیونکہ ڈالنے کے لیے قریب جانا ضروری ہوگا اور قریب جائیں گے تو آگ پہلے ہمیں جلائے گی. کہتے ہیں کہ شیطان نے ان کو منجنیق کی تجویز سجائی, گوپیا یعنی رسیوں میں باندھ کر کے پھر اس کو پھینک دیا جائے جیسے بچے پتھر پھینکا کرتے ہیں. چنانچہ گوپی میں رکھ کر کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے اس آگ میں پھینکا. کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پھینک رہے تھے تو آسمان کے فرشتوں میں شور مچ گیا کہ یا اللہ آپ کے خلیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ تم کچھ مدد کر سکتے ہو ان کی تو کر لو. چنانچہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ کوئی میرے لائق خدمت ہو تو میں بجا لاؤں, اس آگ کو بجھا دوں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کام تو ہے لیکن تمہارے لیے, تمہارے ساتھ نہیں, میرا اللہ میری حالت سے اچھی طرح واقف ہے, بس اس کے ساتھ کام ہے تمہارے ساتھ نہیں. یہ وہ بات تھی جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو حنیف کا لقب عطا فرمایا, یعنی سب سے کٹ جانے والے. اسباب و وسائل پر نظر ہی نہیں رہی, اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ پوری کائنات حق تعالی شانہ کے قبضے میں ہے, اور جو چیز بھی کوئی اثر کرتی ہے اسی کے حکم سے کرتی ہے, اور یہ بھی جانتے تھے کہ بندے کا کام تسلیم و رضا ہے, اپنے آپ کو حق تعالی شانہ کے سپرد کر دیں, جو معاملہ بھی مالک کرے. ٹھیک, تو ادھر حق تعالی شانہ کی ربوبیت کا تقاضا تھا, اور ادھر اپنی عبدیت اور بندگی کا تقاضا تھا کہ اپنے آپ کو کلیتاً اللہ تعالی کے سپرد کر دیا جائے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلیم و رضا کا جو مظاہرہ فرمایا اس موقع پر, اس کی کوئی مثال نہیں ملی. کوئی تشویش نہیں قلم میں, نہایت اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور گوپیے کے ذریعے ان کو پھینک دیا گیا. قلنا یا نار کونی بدم و سلام علی ابراہیم, ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ابراہیم کا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہاں پہنچنے سے پہلے اللہ تعالی نے آگ کو تکوینی حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں ٹھنڈی ہو جاؤ, اور اتنی ٹھنڈی نہیں ہونی چاہیے جس سے ان کو اذیت پہنچے, بلکہ نہایت معتدل اور خوشگوار سلامتی والی ہو. کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام 7 دن رہے آگ میں. وہ رسیاں وسیاں جو جن کے ذریعے آپ کو پھینکا گیا تھا وہ بھی جل گئی, لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھے. ایک ارد گرد آ گئے لیکن اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ وہ 7 دن جو میں نے آگ میں گزارے ہیں ایسی خوشائشی کبھی دنیا میں نہیں دیکھی, ایسی راحت اور ایسا سکون کبھی نہیں دیکھا. نار کو گلزار بنا دینا حق تعالی شانہ کا معجزہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ظاہر ہوا. اب لوگ بیچارے جن کی عقل میں یہ بات نہیں آتی اس میں تاویلیں کر رہے ہیں کہ معجزے کو معجزہ نہ رہنے دیا جائے, ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ آگ نے آخر جلانے کی خاصیت کیوں چھوڑ دی تھی, یہ کیسے ممکن ہے کہ آگ آگ ہو اور جلائے نہیں. لیکن یہ ان کی بے عقلی کی بات ہے, اس لیے کہ آگ اپنے آپ نہیں جلاتی ہے بلکہ کسی کے حکم سے جلاتی ہے. خاک و بادو آب و آتش بندہ ان, مولانا رومی فرماتے ہیں خاک و بادو آب و آتش بندہ ان, با منو تو مردہ با حق زندہ ان, پانی ہو، مٹی ہو، ہوا ہو یا آگ ہو، یہ سب کے سب حکم الہی کے بندے ہیں۔ میرے اور تمہارے سامنے تو یہ مردہ معلوم ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے زندہ ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ نار کو گلزار بنا دینا اور آگ کو جنت کی فضا میں بدل دینا، یہ بھی مالک کی قدرت ہے۔ اور آل فرعون کے بارے میں فرمایا ہے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے بارے میں فرمایا ہے، اغرقوا فادخلوا نارا، ان کو غرق کر دیا گیا، بس داخل کر دیا گیا دوزخ میں، آگ میں۔ دیکھنے میں وہ پانی میں ڈوب رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگ میں داخل کیا گیا، جب چاہیں آگ میں گلزار کی خاصیت پیدا کر دیں اور جب چاہیں پانی میں آگ کی خاصیت پیدا کر دیں۔ نمرود نے، جس کے حکم سے یہ آگ جلائی گئی تھی، آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ ابراہیم تو اسی طرح بیٹھے ہیں، تو اس کو جلا نہیں رہی، آگ سے آواز آئی کہ میری جلانے کی خاصیت ختم نہیں ہوئی، اور اگر تجربہ کرنا ہو تو قریب آ کر دیکھو۔ لیکن میں ابراہیم کے رب کی تابع فرمان ہوں، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی گزر نہ پہنچے۔ وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان لوگوں نے ارادہ کیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بری تدبیر کرنے کا، برائی کا ارادہ کیا، بس ہم نے بنا دیا انہی کو ناکام، انہی کو خسارے میں پڑنے والے بنا دیا، جن کی محنت رائے گاں جائے اور ان کا عمل نتیجے کے لیے مفید نہ ہو، وہ ناکام ہے، ان کو ہم نے ناکام کر دیا۔ ساری محنت کری کرائی ان کی ضائع چلی گئی، نہ صرف یہ کہ ضائع ہوئی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت اور بھی واضح ہو۔ ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ حق پر ہے جو آگ میں بیٹھا ہوا، اور آگ اس کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ آگ ٹھنڈی ہوئی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو بچا نکالا، ان کو بھی اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام کو بھی۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادر زادہ تھے، بھتیجے تھے، اور پوری بستی میں صرف ایک ہی آدمی تھے جو ان پر اسلام تھے، ایمان لائے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، لوط علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو حق تعالیٰ شان فرماتے ہیں کہ دونوں چچا بھتیجے کو ہم نے ان سے بچا کر کے اس سرزمین میں بھیج دیا جس میں جہان والوں کے لیے ہم نے برکتیں رکھی تھیں، ظاہری برکتیں بھی اور باطنی برکتیں بھی۔ باطنی برکتیں یہ کہ وہ سرزمین انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا مخزن ہے، یعنی ملک شام۔ ہزاروں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام وہاں مدفون ہیں، اور پوری روئے زمین میں کوئی زمین ایسی نہیں جس نے اتنے بڑے گنجے گرامایا کو اپنے اندر چھپایا ہوا ہو۔ اتنے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعداد کو اس نے اپنی گود میں جگہ دے رکھی ہو اور کوئی زمین نہیں. ظاہر ہے کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام سے برکتیں ہی برکتیں پھیلتی ہیں. تو جو زمین کا سرچشمہ ہے اتنے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا, ان کی برکتوں کا کیا کہنا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آرام فرمائے ہیں اور جو مٹی کے آنگر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے لگی ہوئی ہے, اس کا مرتبہ عرش الہی سے بھی اونچا ہے, کیونکہ اس کو نسبت ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی کو جس مٹی سے پیدا کیا جائے اسی میں دفن کیا جاتا ہے. حدیث شریف میں فرمایا ہے آدمی کو جس مٹی سے پیدا کیا جائے اسی میں دفن کیا جاتا ہے, یعنی قبر کی مٹی اس کی تخلیق کا جز بنا دی جاتی ہے. تو وہ پاک مٹی جو آنحضر صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن ہے, وہ آنحضر صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق میں شامل تھی. اور فرمایا ہے کہ خلقت انا و ابو بکر و عمر من قربۃ واحدہ, میں ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے, ایک ہی مٹی میں دفن بھی ہوں. حضرات شیخین کی اس فضیلت پر جتنا رشک کیا جائے کم ہے. ان دونوں بزرگوں کو یہ منقبت اور فضیلت جو اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے, یہ سعادت عطا فرمائی ہے, کائنات میں کسی کو بھی نہیں ملی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں مدفون ہیں اور ایک ہی مٹی سے ان تینوں حضرات کی تخلیق ہوئی. غرض ہے کہ اس سرزمین کی باطنی برکتیں تو یہ ہیں کہ یہ حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کا مولد و منشا بھی ہے اور مدفن بھی ہے, شام کی سرزمین. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا خود حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارک بھی وہاں ہے اور آپ کے خاندان کے لوگوں کی بھی. www.shahideislam. اور ظاہری برکتیں وہاں کی نہریں ہیں, وہاں کے باغات ہیں, وہاں کے پھل ہیں, وہاں کی سبزیاں ہیں. پوری روئے زمین پر اتنی سرسبز و شاداب کوئی جگہ نہیں جیسی کہ شام کی سرزمین. اسی سرزمین کے بارے میں یہاں فرمایا اللتی بارکنا فیہا للعالمین, وہ زمین جس میں ہم نے برکت دی تھی, رکھی تھی جہان والوں کے لیے. اور سورہ اسراء میں فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله, مسجد اقصی کے ارد گرد میں ہم نے برکت دی تھی, کیونکہ مسجد اقصی ملک شام میں. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عراق سے, بابل سے نکال کر کے ملک شام میں پہنچا دیا. ابو داؤد میں روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لے جا رہے تھے. عراق کے اس علاقے میں تو مؤذن نے کہا کہ حضرت نماز کا وقت ہو گیا ہے, سفر میں تھے. آپ نے کچھ نہیں فرمایا, خاموش رہے اور چلتے رہے. جب وہاں سے نکل گئے تو فرمایا کہ اذان کہو. اذان کہی, نماز پڑھی گئی. نماز پڑھ کے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بابل کی سرزمین ملعون ہے, اس لیے میں نے وہاں نماز نہیں پڑھی. تو یہ قصہ بابل میں پیش آیا تھا نعرہ نمرود کا. حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس ملعون سرزمین سے ان کو نکال کر کے ایسی سرزمین میں پہنچا دیا جس میں برکت ہی برکت اللہ نے رکھی, اور برکت بھی سارے جہان والوں کے لیے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ, اور ہم نے عطا کیا اس کو اسحاق. وہاں پہنچے تو اللہ تعالی نے دوسرا تحفہ یہ عطا فرمایا کہ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی, اور یہ پیدائش بڑھاپے میں ہوئی. ان سے پہلے ان کے بڑے بھائی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہو چکی تھی, اور وہ حضرت سارا کی خادمہ حضرت حاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت سارا کو خیال ہوا کہ اس لونڈی کے یہاں تو بچہ پیدا ہو گیا, اور میں محروم کی محرومی ہوں. اس پر حق تعالی شانہ نے فرشتوں کو بھیجا اور ان کو بیٹے کی خوشخبری دی. وَمِن وَرَائِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ, اور یہ بھی کہ صرف بیٹا نہیں ہوگا بلکہ پوتا بھی. مطلب یہ کہ تم پوتے کو پوتے کی پیدائش تک زندہ رہو. اس لیے فرماتے ہیں وَيَعْقُوبَ نَافِلَة, اور یعقوب جو کہ نافلہ تھے یعنی پوتے. تو ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسحاق دیے, اور اسحاق کے بیٹے یعقوب یہ بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے تھے انہی کی برکت سے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے یعقوب اسحاق, اسحاق کے بیٹے یعقوب, یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سلسلہ چل گیا نبوت. اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے اعلی درجے کا سلسلہ نسب کون سا ہے, تو فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم, یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. خود کریم, کریم کے بیٹے, کریم کے پوتے, کریم کے پلوتے, یعنی یوسف علیہ السلام جو خود بھی نبی ہیں, ان کے والد گرامی یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی, ان کے دادا اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی, اور ان کے پردادا ابراہیم علیہ السلام وہ بھی نبی. www.shahideislam.com. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے ان سب کو بنایا اعلیٰ درجے کے نیک، اعلیٰ درجے کے نیک، نیکی کا اعلیٰ درجہ عصمت ہے. ویسے تو نیکی کی کوئی حد نہیں، ہم بھی اپنے میں سے اچھے آدمی کہتے ہیں نیک آدمی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں نیک آدمی ہے، لیکن نیک نیک ہونے میں بھی فرق ہے. یہاں نیک ہونے کا اعلیٰ درجہ مراد ہے، اور وہ ہے عصمت، یعنی معصوم ہو. ہم نے ان سب کو معصوم یعنی نبی بنایا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو بنایا امام یعنی پیشوا، کہ ہدایت کرتے تھے ہمارے حکم کے ساتھ. کیونکہ نبوت کے لوازم میں سے ہے پیشوا ہونا، جو نبی ہوگا وہ امام بھی ہوگا. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف نیک کام، خیر کے کاموں میں. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور نماز کے قائم کرنے کی اور زکات کے ادا کرنے کی، نیک کاموں کی وحی کی ان کی طرف، یہ ان کے کمال علم کی طرف اشارہ ہے. کیونکہ وحی کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ قطعی اور یقینی ہے. تو دوسرے لوگ بھی اچھے کام کرتے ہوں گے اور اچھی باتیں سوچتے ہوں گے، لیکن اللہ تعالی نے نیک کام کرنے کی ان کو وحی فرمائی، اور پھر نیک کاموں کو تو ساری دنیا کے نیک کام ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، کہ اس سے بڑھ کر نیکی کا اور کوئی کام نہیں ہے، ان کو بطور خاص ذکر فرمایا. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ تھے ہمارے عبادت گزار. تو معصوم بھی تھے، عالم ربانی بھی تھے، اور عابد حقانی بھی تھے. تمام اوصاف اور کمالات اللہ تعالی نے ان میں جمع کیے.
شہید اسلام ڈاٹ کام، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر.
www.shahideislam.com